الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ظل ولا ضد له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء وسيد الرسل ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وعن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا تستطعم يا الا تستطعم ربك يا رسول الله ان يطعمك. قالت وبكيت من الحال التي ومن الجوع الذي رايت عليه. فقال يا عائشة لو سألت رأيت الله تعالى أن يجري معي الجبال من الذهب والفضة لأجرى حيث ما كنت وحيث ما شئت. ولكني أرضى بالجوع من شبع الدنيا وبالفقر من غنى الدنيا ومن الحزن بفرح الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
برادران الاسلام، دوستو اور بھائیو، دنیا کی حالت بدل رہی ہے، لوگوں کے ارادے بدل رہے ہیں، وہ خوبیاں باقی نہیں جو پہلے موجود تھیں، نیک ارادے موجود نہیں جن سے یہ چمنزار اسلام آباد تھا، وہ للہ محبتیں، للہ رابطے مقبول ہیں اور ان میں کمی آئی، جن سے یہ قلعہ اسلام مستحکم تھا، اور اخلاص کا وہ حسن اور وہ جمال دلوں میں باقی نہیں، جس کی برکت سے اللہ جل جلالہ کی رحمتیں مسلمانوں پر شب و روز نازل ہوتی تھی، اسلام تو ہے، مسلمان تو موجود ہیں، لیکن اب وہ رنگینی باقی نہیں، وہ تازگی باقی نہیں، وہ بانگ پن باقی نہیں ہے، وہ جمال اور حسن باقی نہیں ہے جو فرشتوں کی آنکھوں کو لوح ہے اور جن سے اللہ جل جلالہ پوری طرح راضی ہوں۔ دعاؤں اسی وجہ سے دعاؤں میں وہ اثر نہ رہا، ہماری آؤ وہ کامی وہ تاثیر نہ رہی، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں وہ حالت نہ رہی جس حالت کی وجہ سے یہ اسلام آباد تھا، اس حالت کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ایک عظیم قوم شمار ہوتے تھے۔ آج وہ دل نہیں، دلوں میں وہ محبت باقی نہیں جن کا تقاضا اللہ جل جلالہ اور اللہ کا رسول ہم سے کر رہے ہیں۔ برائے نام سب کچھ موجود ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کمی آ گئی ہیں. اسلام کے پاسبان اور ہر مسلمان اسلام کا پاسبان ہوتا تھا. چمنستانی اسلام کا عظیم نگاہبان ہوتا تھا اور اسلام کے تمام اخلاق تمام کردار اور تمام نیکیاں اس میں موجود ہوتی تھی. آج وہ باغ تو باقی ہے مگر وہ باغباں اور وہ اخلاص باقی نہیں. اس لیے کہ دنیا کی محبتیں آ گئیں. اسلام کی محبت کی بجائے دنیاوی محبتیں آ گئیں. اخلاص کی بجائے دلوں میں حسد اور بغض و عناد آ گیا. نتیجہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شب و روز دعائیں کر رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی. مسلمان مختلف مصائب میں مبتلا ہیں. اس لیے جب وہ خدا سے دور ہو گیا خدا کو اس نے چھوڑ دیا تو مصائبوں کا سے چھٹکارا دینے والے تو اللہ جل جلالہ تھے. ہم نے اس کی پناہ کو اور اس کی ذات کو مضبوطی سے حاصل نہیں کیا. کمی آ گئی. نتیجہ وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ تھا. ان کی دعاؤں میں یہ تاثیر تھی اور ان کی شان و شوقت کی وہ حالت تھی جس سے دنیا کانپتی تھی. مسلمانوں کے وہ اخلاق ہوتے تھے کہ کفار بھی ان کے مداح تھے. آپ دیکھ رہے ہیں آج حالت کیا ہو گئی ہے. برائے نام ہم مسلمان ہیں لیکن کفار اگر ہمیں دیکھ لیں اور ہمارے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہو کر اسلام کو ایک حسین و جمیل دین کہیں یہ بڑی مشکل بات ہے. واقعی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں دمشق کو فتح کر لیا جو روم کا بہت بڑا شہر تھا اور نہایت اہم شہر تھا. ان کا دارالحکومت تو نہ تھا مگر نہایت اہم اور کلیدی مقام حیثیت رکھتا تھا. اس شہر کو فتح کر لیا. صرف ابھی چند دن ہی ہوئے مسلمانوں کی فتح کے اور اس شہر میں جو اس کے سارے باشندے مرد اور عورت عیسائی تھے کفار تھے اسلام سے دور تھے. ابھی ابھی مسلمانوں کی حکومت آئی. صرف چند مہینے ہی گزرے تھے مگر انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا مسلمانوں کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو رومی قیصر کے انصاف سے اور اس کے حسن معاملہ سے حیران تھے. اصل انصاف تو یہی ہے اصل اخلاق تو یہی ہے. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چند مہینے ہی مسلمانوں نے حکومت کی کہ اتنے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اور پھر یہ اطلاع پہنچی کہ قیصر روم نے پے در پے شکستوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے نہایت بڑی طاقت جمع کر دی ہے. مقامی یرموک میں یہاں تک کہ فرانس سے اٹلی سے دور دور سے عیسائی مذہبی گیت گاتے ہوئے کئی مہینوں تیاری کرتے ہوئے ہر مقام سے چھوٹے بڑے بادشاہوں کی فوجیں آتی ہوئی قیصر روم کی مدد کے لیے. قیصر روم نے اپنی آخری طاقت جمع کر دی مقام یرموک اور مسلمانوں کو اپنی جاسوسوں نے بتلایا یہ اتنی عظیم جنگ ہے. جب سے اسلام آیا ہے مسلمانوں نے اتنی عظیم جنگ نہیں لڑی اور ہم تو تھوڑے ہیں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کس طرح جنگ کریں گے. مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے, جسے اللہ جل جلالہ و رسول کی طرف سے امین ہذہ الامہ کا لقب ملا تھا. اور ابھی ابھی چند دن ہوئے خالد ابن ولید جو کمانڈر ان چیف تھے وہ اپنے عہدے سے معزول ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع بھیجی کہ ہماری امداد کی جائے اور حکومت پہنچا دی جائے, ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے اور قیصر روم نے اتنی بڑی طاقت جمع کر دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی طرح بھی لڑ نہیں سکتے. جب مدینہ منورہ میں یہ اطلاع تفصیلی طور پر پہنچی تو وہاں کھلبلی چھا گئی. بعض مرد اور بعض عورتیں بچے رو رہے تھے کیونکہ ان کے خاوند یا ان کے بھائی بھی جہاد اور جنگ پر گئے ہوئے تھے. موت بالکل سامنے تھی, یہ دنیا عالم اسباب ہے. اتنی بڑی طاقت قیصر روم جمع کر رہے ہیں, اتنی عظیم جنگ ہوگی جس کا تصور بھی مسلمان نہ کر سکے. اس زمانے میں اتنی بڑی جنگ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی وہ تو مسلمانوں کے غمخوار تھے, یقیناً بہت زیادہ پریشان ہوئے, مگر عالم اسباب میں ان کے پاس کوئی فوج نہ تھی. چنانچہ بجائے اس کے کہ چند سر بھیجتے کہ اتنے سر ہزار یا پانچ سو آدمی بھیج رہا ہوں, ان سے تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا تھا, طاقت مقابل کی اتنی بڑی تھی. انہوں نے ایک رخا بھیجا ابو عبیدہ امین ہذہ الامہ کو, امین امیر المومنین عمر بن الخطاب الى امیر افواج المسلمین ابی عبیدہ, اما بعد فَإِنَّ النُّصْرَةَ عِنْدَ اللَّهِ فَتَوَجَّهُوا إِلَى اللَّهِ فَاطْلُبُوا النُّصْرَةَ ثُمَّ كَتَبَ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَالسَّلَامُ. ہر لکھا ہے ابو عبیدہ میرے پاس کوئی طاقت فوج نہیں ہے, میں کوئی امداد نہیں بھیج سکتا اور نہ میری امداد سے آپ فتح یاب ہو سکتے ہو. یاد رکھیے نصرتوں کا مرکز اور نصرتوں کے خزانے اللہ جل جلالہ کے پاس ہے. بجائے اس کے کہ امیر المومنین عمر کو خط لکھ کے مدد کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف اپنی توجہ کو متوجہ کر دو, اپنے دلوں کو اور ادھر سے نصرت مانگو اللہ جل جلالہ, آسمان سے غیبی طور پر تمہاری نصرت فرمائیں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کر لو تو میں تمہاری مدد کر لوں گا. فرماتے ہیں تنصر اللہ ینصرکم, تم میری مدد کرو یعنی تم میرے دین کی مدد کرو, تم میرے اخلاق کی مدد کرو, تم میرے بھیجے ہوئے احکام کی مدد کرو, تم میرے بھیجے ہوئے قرآن کی مدد کرو, تم میرے بھیجے ہوئے رسول کے دین کی اشاعت کی مدد کرو. ینصرکم اللہ جل جلالہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا. من کان للہ کان اللہ له, جو شخص خدا کا ہو گیا اللہ فرماتے کان اللہ له, اللہ جل جلالہ کا ہو جاتا ہے. اور پھر حکم بھیجا کہ تمام مسلمان علاقے جو تم نے فتح کیے ہیں وہ سب چھوڑ دو جہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہو, اور طاقت جمع کر دو ایسی جگہ پر کہ تمہارے پیچھے کوئی دریا نہ ہو, تمہارے پیچھے کوئی پہاڑ نہ ہو, مبادہ اگر شکست ہو تو آگے تمہارے سامنے میدان کھلا ہو. اور جو نئے علاقے پیدا کیے ہیں دمشق وغیرہ یہ چھوڑ دو, جب سب طاقت ایسے مقام پر جمع کر دی اور عارضی طور پر یہ سب چھوڑ. واقعی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی ساری طاقت جمع کر دی, ساری طاقت جمع کر دی, اور ادھر ادھر جو ایران میں فوج لڑ رہی تھی ان کو بھی ادھر جمع کر دیا. الگ الگ مقامات پر 5,000-6,000 کوئی کہاں ہو مسلمان لڑ رہے تھے, سب کو یہاں جمع کر دیا. اور خاص ایک میدانی یرموک میں جمع ہونے کے لیے انہوں نے جو ادھر ادھر منتشر جگہ کو پیدا کیا تھا اور ان پر کنٹرول نہ کر سکے, عارضی طور پر ان کو واپس چھوڑ دیا. ان میں سے ایک شہر دمشق تھا. واقعی لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اعلان کیا کہ اے آل دمشق ہم نے تمہیں فتح کر لیا ہے, آج تمہیں پھر چھوڑ رہے ہیں, ہم چلے گئے, معلوم نہیں کیا ہوگا, ہم آئیں یعنی تمہیں پھر سابقہ حکومت کے حوالے کر رہے ہیں. واقعی لکھتے ہیں فخرجت النساء والخوادر من البيوت وخرجت الناس يبكون وقال ايها المسلمون لله لا تتركونا. عورتیں گھروں سے نکل نکل کر ڈھاڑے مار رہی تھی, وہ کافر عورتیں, مرد جو ہے نکل نکل کر مظاہرے کر رہے تھے اور جماعتوں کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آتے تھے اور قال اللہ مسلمانوں ہمیں مت چھوڑو, اور کہتے تھے ہم نے تمہیں فرشتہ دیکھا, ہم نے تمہارے وہ اخلاق دیکھے, تمہاری مملکت اور تمہاری حکومت کی وہ چین اور آرام پایا ہے جو اپنے عیسائی اپنے دین کے مذہب میں نہیں پائے. عیسائی تھے سب کے سب, کفار تھے, مسلمانوں میں کوئی نہ تھا, لیکن اس انصاف کے قانون کی وجہ سے, مسلمانوں کی رواداری کی وجہ سے, مسلمانوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے مسلمان جب انہیں چھوڑ رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. واقعی لکھتے ہیں وکان یدعون اللہ وقالوا اللہم اعدہم علینا اللہم اعدہم علینا. جب وہ سمجھ گئے کہ مسلمان واپس نہیں آ رہے, مسلمان نے اپنا عذر پیش کر دیا کہ ہم بڑی جنگ کے لیے وہاں قوت جمع کر رہے ہیں, تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ جلد تمہیں واپس لائے, اور یاد رکھے اگر تم نے پھر کبھی بھی دمشق پر قیصر روم سے لڑتے ہوئے فتح کر لیا تو سب سے پہلے اندر ہوا تمہارے ساتھی بن کر تمہارے یہ دروازے کھول دیں گے, اور تم بغیر جنگ کے انشاءاللہ اس شہر میں داخل ہوں گے. یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے کہ وہ کٹھر عیسائی جو چند دن قبل مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, لیکن جب مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا, ان کی کردار کیریکٹر کو دیکھا اور مسلمانوں کے انصاف کو دیکھا, وہاں ان کو امن اور چین مل رہا تھا وہ دیکھا, تو دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ جلد تمہیں واپس کرے. آج وہ محبت, وہ انصاف, وہ اخلاق جن کی وجہ سے کافر بھی اسلام کا عاشق ہو جاتا, آج ان میں بڑی کمی آ گئی. مسلمانوں کمی آنے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سے نصرت چھین لی. مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ کروڑ رہا ہے, اور اتنی زیادہ تعداد ہے کہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی کافر کے پنجے میں گرفتار ہے, کہیں اور جگہ کسی اور کافر کے پنجے میں گرفتار ہیں, مسلمان ہے کہ ان کے پاس رو رو کر اللہ کی وہ نصرتیں نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. وجہ یہ کہ ہم نے اللہ جل جلالہ کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے دین کی وہ محبتیں چھوڑ دی ہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی نصرت بھی ہم سے رک گئی. ورنہ مسلمان تو تھوڑی تعداد میں ہو کر بھی اللہ جل جلالہ کی نصرت سے اور مدد سے بڑی بڑی حکومتوں کی قائد پلٹ دیتے تھے, ان کے تخت کو الٹ دیتے تھے اور ختم کر لیتے تھے. یہی جنگ یرموک جن کی وجہ سے مدینہ منورہ والے بڑے پریشان تھے, اور روایات میں آیا ہے کہ جب یہ چلے گئے اور ان کو اطلاع ملی کہ اب جنگ ہونے والی ہے تو سارے پریشان تھے, پریشان تھے. مسلمان نے جو ساری جنگ قوت جمع کر دی, اللہ کی نصرت کا اندازہ لگائی ہے مسلمان, وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے اور ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. مسلمانوں نے جو ساری قوت جمع کر دی, ادھر ادھر فوج جگہ جگہ لڑ رہی تھی, سب کو جمع کر دیا. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ساری تعداد مسلمانوں کی 34,000 ہو گئی, پر مسلمان کی جو بڑی فوج جمع ہوئی وہ 34,000, ایک روایت ہے کہ وہ 36,000 ہو گئے, بہر صورت مورخین لکھتے ہیں کہ 40,000 سے
یہ مسلمانوں کی عظیم فوج تھی جو قیصر کی عظیم قوت کے مقابلے میں مسلمانوں نے اپنی طاقت جمع کر دی. ان فوجیوں کی تعداد 34 یا 36 ہزار ہے، لیکن قیصر روم نے جو آخری بڑی طاقت جمع کی تھی، مورخین لکھتے ہیں اور اس جنگ سے آج تک یورپ والا تمام مورخین پڑھ کر حیران ہیں، قیصر روم نے جو طاقت جمع کی تھی، مسلمان تو 34 ہزار تھے اور عیسائی اس وقت کے لحاظ سے 16 لاکھ تھے. 16 لاکھ عیسائی، پھر مسلمانوں کے پاس کوئی نہ خاص اسلحہ ہے نہ کوئی چیز ہے. ان کے پاس ایک اسلحہ تھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. یہ طاقت ان کے پاس تھی، یہاں 34 ہزار، ادھر 16 ہزار. تقریباً 7-8 دن 9 دن مسلسل جنگ جاری رہی. رومیوں نے ایک طرف جو ہے فوج کے دونوں کناروں میں، فوج کے دونوں کناروں میں 2 لاکھ اس طرف آدمی تیر انداز بٹھائے تھے، 2 لاکھ اس طرف تھے، اور ان سب کو حکم تھا کہ بیک وقت تم نے تیر پھینکنا ہے. روایات میں آیا ہے کہ ایک طرف سے مسلسل 4 لاکھ تیروں کی بارش ہو جاتی تھی. بارش کے قطروں سے بھی تیروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، جس سے مسلمان زخمی ہو جاتے، گھوڑے زخمی ہو جاتے، مسلمان نہ بھی بھاگتے، گھوڑے بھاگ جاتے تھے مسلمان زخمی سے. کسی کے ادھر تیر لگا، بہت سے لوگوں کی آنکھیں اس جنگ میں اڑ گئی، ابو سفیان کی آنکھیں اڑ گئی. وہی عورتیں مسلمانوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اور ان کے پیچھے وہ غازی عورتیں تھیں، ڈنڈے اٹھائے ہوئے. جب مسلمانوں کی فوج بھاگنے لگ جاتی، بھاگتے نہ تھے پر گھوڑے بھاگ جاتے، یا ایک وقت دباؤ کے پیچھے ہوتے، وہ عورتیں ڈنڈے اٹھا کر مسلمانوں کو مارتی، ان کے گھوڑوں کو مارتی، اور ان کے سامنے آتی کہ ہم ان کو پار کے حوالے کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو. ہند ابو سفیان کی بیوی نے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ احد میں اشعار کہے تھے، فخری اشعار، نحن بنات التاریخ نفی علی النمارق، ہم شہزادیاں غالیچوں پر چل رہے ہیں، وہی اشعار اس جنگ میں اس نے کہے اسلام کی تائید میں، اور کہتی تھی نحن بنات التاریخ نفی علی النمارق، ہم شہزادیاں ہیں، اور اپنے خاون کو ڈنڈے مار کے اور دیگر لوگوں کو، اور کہتی تھی جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. اے ابو سفیان، خاون اسلام جاہلیت میں کفر میں تو بہادر تھے، اور اسلام میں وہ دل بن رہے، بھاگ رہے اور ڈنڈا مار. وہ کہتی میں تو نہیں بھاگتا، گھوڑے بھاگ جا کر پھرتی اسلام کی دی. یہ جنگ جاری تھی، اللہ جل جلالہ کی آزمائشیں آتی ہیں، مگر آزمائشوں کے بعد اللہ جل جلالہ مسلمانوں کی آہوں کو رد نہیں فرماتے، مسلمانوں کی دعاؤں کو مردود نہیں فرماتے. کسی طرح جو ہے رومی تعداد بھی اتنے زیادہ تھے کہ ویسے بھی آگے بڑھتے تو مسلمان پیچھے ہٹ جاتے، سمجھ نہیں آتا، گھوڑے ختم ہو جاتے، پھر مسلمان حملہ کر چند گھوڑے پھپاتے دے. آخر میں جب کچھ بات سمجھ میں نہ آ سکی، اتنی زیادہ تعداد تھی اور تیروں کی بارش تھی، مسلسل 5-6-7-8 دن تک جنگ جاری رہی، خالد ابن ولید نے اعلان کر دیا کہ مسلمان ایک بات رہ گئی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، اور آگے اپنے جان پیش کر کے ہم نے جانا ہے. اور فرمایا کہ ایک طریقہ ہے پتہ کا کہ ان کفار کے اس جھنڈے کو گرا دے، تک کسی طرح بھی کفار ہمیں جانے نہیں دیں گے، جھنڈے کی گرنے پر تک تو پتا تھا ہم اس تک پہنچے گے، مریں گے بھی، سب مر جائیں گے، مگر جنت میں یا دنیا میں نہیں جنت میں ملیں گے. چنانچہ بڑے بڑے چند بہادروں نے ہاتھ اٹھا اور کہا کہ ہم جنت میں ملاقات کے لیے تیار ہیں، دنیا نہیں چاہیے. روایات میں آیا ہے کہ صرف 500 مسلمان اس کے لیے تیار ہوئے، بڑے بڑے جوشیلے. 500 تیار ہوئے, انہوں نے گھوڑوں کو جنگ چھوڑ دیا, آئین سب ان کو چیرنا شروع کر دیا. جنگ تک پہنچتے ہیں, مسلمان گرتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, وہ بھی سمجھ گئے جنگ تک جاتے ہیں, سب طاقت یہاں جمع کر دی. یہاں تک جنگ تک پہنچ گئے, خالد بن ولید نے مسلمان ہے, تلواریں چلا رہے ہیں, خود بھی کٹ مر رہے ہیں, کفار کو بھی کٹ مر کاٹتے اور مارتے جا رہے ہیں. جب جنگ تک پہنچ گئے تو خالد بن ولید نے جنگ پر حملہ کر دیا.
عجیب بات ہو گئی, چند مسلمان جب پہنچ گئے جنڈے کے ارد گرد, انہوں نے لوہے کی چادریں رکھی تھی جن پر گھوڑے کے پاؤں پھسل کر وہ گھوڑے گر گئے, مگر پھر بھی پہنچ کر جنڈا گرا دیا. جنڈے کا گرنا ہی تھا کہ کفار بھاگ گئے. کفار میں سے 200,000 ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں کے ذریعے اپنے آپ کو جوڑ دیا تھا اور باندھ لیا تھا تاکہ بھاگے نہ, لیکن جب شکست آئی اور بھاگے تو زنجیروں والے خود ایک دوسرے ساتھی کو گھراتے جا رہے تھے, اور مسلمان ہے کہ ان کو تہ تہ کرتے جا رہے ہیں.
من کان للہ کان اللہ لہ, اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرو اور میرے دین کی مدد کر لو اور قرآن کی مدد کر لو, میں تمہاری مدد کر لوں گا. آزمائش آئی, چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں دن حالت یہ ہو گئی کہ اب کفار ہے بھاگتے جا رہے ہیں, مسلمانوں نے ہزارہ بلکہ لاکھوں کفار کو گرفتار کر دیا, لاکھوں کو قیدی بنایا, غریب قتل کر دیا, اور بہت سا اسلحہ ہاتھ آ گیا. اللہ جل جلالہ نے آزمائش کے بعد مسلمان پر نصرت نازل فرمائی, مدد نازل فرمائی. آج 34,000 اور 16,000, آج مسلمانوں کا معاملہ الٹا ہوا. ہم 16,000 کیا بلکہ 16 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں لیکن وہ تاثیر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ جل جلالہ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ جل جلالہ کو چھوڑ دیا ہے, نتیجہ یہ ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں. روایات میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے, وہ زمانہ حال کے سربراہوں کی طرح نہ تھے, اس کی نیند اڑ گئی تھی, پریشانی تھی کہ کیا حال ہوگا. سب روز جو ہے سب وہاں مسجدوں میں اپنے گھروں میں مسلمان فوج فوج کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے. جو ہی فتح ہو گئی, ابو عبیدہ نے ایک تیز رو قاسم کو تیز رو اونٹنی یا گھوڑا دیا اور اس کو کہا کہ دوڑ جا, مدینہ منورہ والے انتظار میں ہوں گے, ان کو پتا دوسرا چیز دلا دے دے دوں. مسلمانوں کا وہ عظیم بادشاہ, وہ عظیم خلیفہ, وہ عظیم سربراہ جس سے قیصر روم لڑتا برنجام تھے اور جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا, اللہ جل جلالہ نے یہ طاقت ان کو دی تھی. فرمایا حضور نے, اے عمر, جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس راستے پر شیطان نہیں جاتا, وہ مقام اللہ جل جلالہ نے دیا, دنیا میں بھی وہ رعب اور آخرت میں بھی عند اللہ رسول بھی یہ مقام تھا. اس کا حال یہ تصف گرمی کا موسم تھا, مدینہ منورہ سے کئی میل صبح سویرے نکل جاتے تھے اور دوپہر تک زہر تک باہر جنگل میں سڑک کے کنارے رہتے تھے, دور سے ٹیلوں پر کھڑے دیکھتے تھے کہ کب قاسم کوئی آئے گا, اطلاع دی جنگ کا کیا ہوا, روتے بھی ہوں گے چیختے بھی ہوں گے, اللہ جل جلالہ دعا بھی کرتے ہوں گے, مگر وہ دعائیں رد نہیں ہوتی تھی. ہماری بھی دعائیں, ان کی بھی دعائیں, یہ بے خوابوں کی آئیں کیا یوں ہی بیکار جائیں گی, ان کی دعائیں بیکار نہیں جاتی تھی, یہ بے خوابوں کی آئیں کیا یوں ہی بیکار جائیں گی, یہی ایک دن زمین پر آسمانوں کو گرا دیں گی. ان کی دعائیں اللہ جل جلالہ کی نصرت کو نازل کرتی تھی,
حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے ربع شعزام برہ تردہ تمرۃ التمر, ربع شعزام برہ لا یوبو بھی تردہ تمرۃ والتمرتان لو اقسم علی اللہ لا برہ. فرمایا کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے سر پر گندے اور کپڑے پھٹے پرانے ہیں, کوئی ظاہری حیثیت نہیں ہوتی, لیکن عند اللہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے دربار میں آرز کر کہے اللہ آپ کی ذات کی قسم یہ کام کرنا ہی پڑے گا, تو اللہ فرماتے چلو کر دو, ناز کی وجہ سے میں ہمارا آپ نہیں کہہ سکتے, یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ ناز کی باتیں ہیں. لیکن آپ اجنبی ہو کر اگر کسی کا دامن پکڑ لے اور کہے کہ مجھے ضرور پیسے دے تو یہ بے ادبی ہے, مگر روزانہ بیٹا آپ کے ساتھ چمٹتا ہے اور کاش کہتا ہے ابا جان پیسے دو, آپ کا دل ذرا تھوڑی دیر بعد دے دوں گا, کہ نہیں نہیں ابا جان ابھی دے دے, تو آپ ناراض بھی نہیں ہوتے اور پھر دے بھی دیتے اس سے کہ وہ لاڈلا ہوتا ہے, یہ بے ادبی بھی شمار نہیں ہوتی. بات تو ہوئی, اگر وہ قسم بھی کھا لے کہ اللہ آپ نے آج ایسا کرنا ہے تو اللہ ایسے ہی کر دیتے, اور برہ بن ہمول برہ, حضرت برہ انہی میں سے ایک روایت میں ابو الدرداء روایت میں آیا ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو یہ مقام ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, وہ بھی عجیب لوگ تھے, کبھی وہ قسم نہیں کھاتے تھے اللہ پر, یہ تو نہیں کہہ رہا اگر ہم ہوتے تو ہر وقت قسم کھاتے اللہ فلان ہلاک ہو جائے فلان ہلاک ہو جائے, ان کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے, مگر کسی خاص موقع پر جب ضرورت ہوتی ہے باقی پیار, جب بھی وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی ذات کی قسم ایسا ہونا ہے, بس اس نے زبان سے الفاظ نکالنے تھا اس وقت کہ زمین پھٹ جاتی عقید ہو جاتی ہے. روایت میں ہے کہ شہر حمص کو ہم نے فتح محاصرے میں لے لیا تھا, تاریخ میں لکھا ہے مسلمانوں کی تاریخ, مسلمان کہتے ہیں ہم نے شہر حمص جو رومی ایک بڑا شہر تھا اس کو محاصرے میں لیا, کئی مہینے تک محاصرہ جاری رہا, یہ شہر پتہ نہیں ہو رہا تھا, بڑے چالاک لوگ تھے وہ, ہم نے بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا مسلمان کہتے ہیں تاریخ میں ہے, لیکن اس شہر والوں نے بڑا تنگ کر دیا اور سخت سردی تھی, ہم ارد گرد جو ہے بغیر خیموں کے بغیر کسی خاص انتظام کے برف کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. دوست اور بھائیو, اسلام آپ کے لاہور تک آ رہا, کے شیخ پورا تک اس طرح نہیں پہنچا کہ پہنچ جاؤ اور ڈاک کے ذریعے اوڑ کر آیا, یہ خون پسینہ اور خون بہا بہا کر آپ کی اس سرزمین تک اسلام پہنچا ہے. اس طرح انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹا کٹا کر جو ہے آپ تک اسلام پہنچا, آپ تک اسلام اس طرح پہنچا انہوں نے پہنچایا. وہ صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے گھومتے تھے, نہ معلوم ان مجاہدین کی لاشیں کہاں پڑی ہوئی ہوگی, بیابان ہے لپ لپ اور صحراؤں میں دریاؤں میں پہاڑوں میں, نہ معلوم کتنی کتنی لاشیں اور کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں, یہ خون بہاتے بہاتے آپ تک اسلام پہنچایا. دلوں میں عشق تھا جب ہی پگھر دے رہے عشق لب پہ مہر سکوت, جب ہی پگھر دے رہے عشق لب پہ مہر سکوت, دیار غیر میں پھرتا ہوں آشنا کے لیے, اللہ کے نام لینے کے لیے جنگلوں میں گھومتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے, اور شہید ہوتے تھے قتل ہوتے تھے مگر جاتے. صحابہ نے اس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں, ایک شہر کے ارد گرد مہینوں پڑے ہوئے ہیں مسلمان اور مسلمان فوجی, برف پڑ رہی ہے, جب ہم حملہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ قلعہ بند ہو جاتے, اور فرماتے ہیں مسلمان کی ایک مصیبت اور تھی, کبھی کبھار اچانک وہ رات کو قلعہ کھول لیتے, ہم چند دن پڑے رہتے انتظار میں ہوتے, وہ اندر والے خیال کرتے کہ اب مسلمان غافل ہوں گے, تو آدھی رات کو آ کر اچانک ہم پر حملہ ہو جاتے تھے, کئی مسلمانوں کو تہ تہ کر لیتے, ہمارا بڑا نقصان کر لیتے, ہم جب اٹھ کر ان پر حملہ شروع کرتے نیند سے اٹھتے تو اتنی تو جلد بھاگ کر خلبن ہو جاتی تھی، خلبن ہو جاتی تھی. ہم نے بھی تدبیر سوچی کہ اس طرح کر کوئی تدبیر نکالنی چاہیے. چنانچہ ہم نے اپنا پڑاؤ شہر سے کئی میل دور لیا اٹھایا، وہاں دور لے گئے کہ اگر وہاں پر حملہ کریں گے رات کو سب خون کریں تو شہر سے کافی دور فاصلہ طے کر کے ان کو آنا ہوگا، اور پھر جب وہ واپس جائیں گے بھاگیں گے ہم بھی کچھ تیاری کر لیں گے. پھر دو تین میل جب وہ طے کریں گے واپس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے ہم بھی پھر پیچھے پہنچ جائیں گے پھر دیکھا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک رات میں سب خون کیا دور ہم بھی تیار ہوئے، کئی ہمارے ساتھ قتل ہو گئے جب ہم بیدار ہو رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے اندر چلے گئے مگر ہم بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک جگہ قلعے کی دیوار پر پس تھی، ہم نے سارا زور اس پر لگا. وہ کمبخت ایسے تھے جب ہم قلعے کے قریب ہوتے اوپر سے تیر برساتے تھے، اوپر سے پتھر برساتے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے انسان کش ایک چیز بنائی تھی، انسانوں کو گرفتار کر کے اوپر لے جاتی تھی چیز کے حالت لوہے کا ایک ایسا پنجرا تھا نیچے گرا دیتے تھے، وہ پنجا جو ہے انسان کو نیچے سے پکڑ کر اوپر وہ کھینچ لیتی تھی. چنانچہ ہم نے اس جگہ پر بہت زور لگایا، ادھر ادھر بھی قلعے کی ایک دن جنگ جاری، ہم نے کاٹ کو جنگ کر دی ہی ہے. جب ہم قلعے کے قریب آئے تو انہوں نے تیر برسائے، اور تیروں کے علاوہ انہوں نے وہ انسان کو گرفتار کر دی اور پیشکش آلات پھینکے جس سے بڑے مسلمانوں کو بھی انہوں نے پکڑ کر کے اوپر کھینچ لیا، قتل کر دیا ہمارے سامنے قتل کر دیا. سخت جنگ جاری ہے، اتنی تکلیف میں ہوگی، یہ بات سن کر کتنا مزہ آتا ہے دوست، لیکن انہوں نے مزے اس کے لیے انہوں نے کس کی جان لی ہے. جنگ کی باتیں سنتا ہے انسان تو مزہ آتا ہے، لیکن خود جنگ مزے کی چیز نہیں ہے. چھاتی پر داغ دلنے سے بھی آگے ایک بہت بڑا مقام ہے جنگ، اپنی جان پیش کرنی ہوگی. واقعی اور دیگر الوداعیہ و نہایہ وغیرہ کتابوں میں ہے کہ اتنے میں اوپر سے کئی انسانوں کو پنجے سے انہوں نے پکڑ لیا، وہ انسان نیچے سے کھینچ رہے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ بچا رہے ہیں، وہ اوپر کھینچ رہے دیکھیں چتانی شروع ہے. دیکھا کہ اتنے میں براہ ابن عازب بھی ہماری فوج میں موجود ہے، جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا وہ دعا نہیں استعمال کرتے، وہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں. کہیں یہ نہ کہے اللہ کہ ہماری دعائیں پر سارا کام چلاتے، تمہاری محنت کدھر ہے، تمہارا خون کدھر ہے، اپنا خون پیش کر لو. وہ خون پیش کر کے اللہ جل جلالہ کے دربار جلال جمال میں سرخ رو ہونا چاہتے تھے. جو بھی گزرت نظیر خونی کفن و محشر، جو بھی گزرت نظیر خونی کفن و محشر، خلق فقا کنند کی داد خواہی کی. خون پیش کر کے اللہ جل جلالہ کے ہاں بڑا عہدہ مانگتی تھی، جیسے کہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جنگ احد سے ایک دن قبل دو صحابی جمع ہوئے، عجیب جوشیلے صحابہ فرشتے تھے، دونوں بیٹھ گئے کہ بھائی کل جنگ ہونی ہے اور دعا مانگے. میں آمین کہوں اور جب میں دعا مانگوں تو آپ آمین کہوں. راوی کہتے ہیں ایک شخص کہ میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ کل جنگ ہونی ہے، اے اللہ میرے مقابلے میں ایک بہت بڑا بہادر کافر آ جائے کہ میں اس پر وار کروں، مجھ پر وار کرے. اس طرح جنگ جاری رہے، آخر ہوتے ہوتے اللہ پھر آپ مجھے توفیق دے کہ میں اس بڑے کافر کو آپ کی راہ میں قتل کر سکوں. کافر نے وہ قتل کر دیا. دوسرے مسلمان نے کہا، اب دوسرا مسلمان جو ہے وہ صحابی دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کل جنگ ہونی ہے تو ایک بہت بڑے کافر کو میرے مقابلے میں لائے، اس طرح کافر جو مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کرے اللہ، اور پھر جنگ جاری رہے یہاں تک کہ اللہ پھر وہ مجھے آپ کی راہ میں قتل کر دے، اور پھر قتل پر اللہ اکتفا نہ کرے بلکہ پھر میرے کان کاٹ دے, پھر میری ناک کاٹ دے, پھر میری انگلیاں کاٹ دے, اور پھر میری لاش کی شکل اور حیات کو اللہ بگاڑ دے. اے اللہ جب قیامت کے دن میں آپ کی جنرل عدالت میں بغیر کان کیا ہوں, بغیر ناک کیا ہوں, بغیر ہونٹوں کیا ہوں, بغیر آنکھوں کیا ہوں, آپ پوچھے عبداللہ آپ کا کان کدھر ہے, آپ کی ناک کدھر ہے, میں کہوں اللہ آپ کی راہ میں میں نے دے دی. اللہ تم تکاثر حتا زور تم المقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون. یہ ولولے نہ رہے, یہ تڑپ نہ رہی, یہ سوز و گداز نہ رہا جو پہلے تھا. آج لوگ دنیاوی محبت میں الجھی ہوئی ہے, دنیاوی محبتیں ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں. سابقہ مسلمانوں نے اس طرح دعائیں مانگی ہے, دعائیں مانگتے تھے لیکن زیادہ تر اپنی محنت اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے. شاہ رحیم اس کا مقابلہ جاری ہے. مورخ لکھتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جنگ جاری ہے, وہ مسلمانوں کو اوپر قلعے کے اوپر کھینچ رہے ہیں اس آلہ سے جو انسان کش آ رہا ہے. بڑی پریشانی آئی, اتنے میں ہم نے حضرت پر راوی کھڑے ہیں, جنگ جاری ہے, کئی ادھر تلوار چلاتے ہیں, کئی ادھر تیر چلاتے ہیں جی. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ان کافروں نے وہ پنجہ جو ہے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی پر ڈال دیا جو قلعے کے قریب مقابلہ کر رہا ہے. دوسرے مسلمان کو پنجے والے حال سے بچا رہا ہے, ایک اور کافر نے اس پر ڈال دیا. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہے ہیں, مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو دیوار سے چمٹا کر چیزیں پکڑتے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, نیچے کھینچ رہے ہیں, مسلمان بھی کھینچ رہا, وہ اوپر کھینچ رہے. یہ کھینچا تھا نہیں اور ہائے ہوئے اور شور شغب شروع ہے, اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہوں, اللہ اللہ کے لا الہ الا اللہ کی کتنی صدا, کتنی شور والی آوازیں بلند ہو رہی ہوں. حضرت برا بھی کوشش کر رہے ہیں اور بھی مسلمان جو ہے کوئی کہاں گرفتار ہے, یا حضرت برا رضی اللہ کے بھائی کو اوپر کھینچ رہے, آگے دیوار تک پہنچایا. مسلمان جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہے برا اللہ اقسم علی اللہ, اے برا اللہ خدا را آپ کے بھائی کو کھینچ رہے ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے کہ تین چار ماہ سے ہم برف کے نیچے تڑپ رہے ہیں. للہ خدا کے نام قسم کھا لیجیے, اللہ کے نام کھا لیجیے. وہ خاموش کرے, کہتے لڑو, لڑ رہے ہیں بھائی, اوپر کھینچا جا رہا ہے, مسلمان بچا رہے ہیں, ادھر ادھر پھر آتے ہیں مسلمان. برا کو برا خدا را مسلمانوں کی حالت پر رحم کر, اقسم علی اللہ, اللہ کے نام قسم کھا لو. تمام ساحلی وسیلے ختم ہوئے, برا رونے لگا, ہاتھ اٹھایا اور کہا یا رب اقسم علی ذاتک ان تهدم هذا الجدار, اے رب کی ذات کے نام قسم کھاتا ہوں کہ قلعے کی یہ دیوار زمین کے اندر دھنس جائے. راوی کہتے کہ ہاتھ کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ وہ تمام دیوار زمین کے اندر دھنس گئی اور سارا شہر نظر آ گیا. تو خدائی کیوں یہ پرت چمن تیرا ہے, تو خدائی کیوں یہ پرت چمن تیرا ہے, یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے. لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ اور اللہ والے چپ بن جانے کا زور ہے, یہ طاقت ہے. اشارہ ہاتھ سے کیا, ہاتھ سے اشارہ کیا اور اشارہ کرنا ہی تھا کہ تمام دیوار زمین میں دھنس گئی اور سارا شہر نظر آنے لگا اور مسلمان اکلف آدم فآدم شہر میں گھس گئے اور اس طرح اس شہر کو ہم نے فتح کر لیا. اس شہر کو ہم نے فتح کر لیا. دعاؤں میں یہ تاثیر تھی, رباش عذاب برا تردو تمرت و تمرتان لو اقسم علی اللہ لا ورہو. ظاہری ہے کوئی کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری شان کچھ بھی نہ تھی, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, لیکن اللہ رسول کیا اس کا یہ مقام تھا. فرماتے ہیں عمر جس گلی پر آپ جاتے ہو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. روایات میں آتا ہے اس شاہ کے اللہ جل جلالہ کے دین کے پروانوں کے قصے ایک ساتھ کی طرح پھینچتا ہے. روایات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار میں گھر میں بیٹھی تھی, حضور بھی گھر میں تشریف فرماتے کہ مسجد میں شور برپا ہوا. حضور اٹھے دیوار سے دروازے سے دیکھ کہ کیا شور ہے مسجد میں, ایسی مسجد نہیں تھی بھائی جیسے آپ کی عالیشان مسجد ہے. وہ تو ایک چھپر تھا ادھر میں اور آگے خالی بڑا میدان تھا مسجد نبوی کا چھپر, بار ادھر زیادہ ہوتی تو وہ ٹپکنے بھی لگتا تھا, تو خالی میدان تھا. حضور نے فرمایا تماشا ہے, لڑکے تیر اندازی کر رہے ہیں مسجد میں. بڑا وسیع میدان تھا نا, تیر اندازی جنگ کی تیاری میں یہ کھیل بھی ہے اور ثواب بھی ہے. حدیث میں ہے دو کھیل جو ہے وہ کھیل ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. ایک روایت میں تین کا ذکر ہے, ایک یہ کھیل ہے جنگی تیاری کرنا, گھوڑے کو پالنا, تیر اندازی کرنا, شور و شغب بھی کرنا, چلانگی بھی لگاتے ہیں نوجوان. تیر اندازی مقابلہ ہوتا ہے نا, جس کا تیر جو ہے نشانے کے قریب وہ جو چلانگے لگاتے ہیں شور کرتے ہیں, یہ شور ہے. میں بھی حضور کے پاس کھڑی ہو گئی, حضور کے کان اور موڈے کے درمیان سوراخ سے میں دیکھ رہی ہوں اس تماشے کو. حضور فرماتے آؤ دیکھو, حدیث میں آتا ہے بیوی کے ساتھ انسان کو چاہیے اچھا برتاؤ کرے, یہ نہ کہ بیوی کو کہے بھائی بند کر دے ہر چیز. حدیث میں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے. اور فرمایا میں سب سے بہتر سلوک بیوی کے ساتھ کرتا ہوں, وہ بھی آؤ. تو فرماتی ہے کہ میں وہ حضور کے مونڈے کی سوراخ کے درمیان سے تماشا دیکھ رہا ہوں اور حضور کھڑے ہیں, حضور کھڑے. حضور فرماتے اب بس نہیں ہے عائشہ, اب بس نہیں, اب بس نہیں, کافی نہیں, کافی کر کر کر. میں کہتی ہوں نہیں نہیں حضرت میں تماشا دیکھ. روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اور صحابہ بھی آ رہے تھے مسجد میں, حضرت صدیق ہے فلان آئے, بس لڑکوں کا تماشا اسی طرح جاری ہے. اتنے میں دیکھا کہ مسجد کے ایک دروازے یا ایک طرف سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے, بس اس کو دیکھنا ہی تھا کہ لڑکے کو ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے, یہاں بڑی لڑکے تھے اور لڑکے تھے. حضور نے فرمایا فر الاطفال وانی لا ارى الشیطان مع الاطفال یفر. اے عائشہ لڑکے تو بھاگ گئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان بھی بچوں کے آڑ میں ادھر ادھر ہو کر بہت سے شیطان کے بچے وہ بھی بھاگ رہے. یہ مقام اللہ جل جلالہ نے دیا, یہ مقام کیا تھا دوست؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا زور تھا, اسلام کا زور تھا. من کان للہ کان اللہ, لو جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے گا, اللہ اس کا ہو جائے گا. جنگ یرموک شروع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز گرمی کا موسم ہے مدینہ منورہ سے جنگل میں کئی میل باہر سڑک کی طرف نکل آتے ہیں, وہاں ٹیلے پر کھڑے رہتے ہیں ادھر ادھر دھوپ ہے انتظار میں کہ کہیں مسلمان آئے اور اطلاع لائے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا, پریشان ہے, نہ کچھ کھاتے نہ پیتے ہیں. چار پانچ چھ سات آٹھ دن کے بعد آئند دوپہر کا وقت ہے, سب لوگ سو سائی میں گھسے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگل میں کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بہت دور سے ایک شخص اونٹ کی تیل دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے. یہ حضرت عمر سے اس اونٹ کی والے کے سامنے قریب آیا, پوچھا بھائی سیر آپ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا یار اونٹ سے آ رہا ہوں. کس نے بھیجا ہے؟ مجھے ابو عبیدہ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف نے بھیجا ہے. کیا آپ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ یہی عمر ہے، بھیجا ہے وہ کہتے کہ ابو عبیدہ نے مجھے خوشخبری پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر کے پاس بھیجا ہے، ولی نواؤں کی دوڑ اٹھتی دوڑا رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو حکم تھا کہ اونٹ کی دوڑا دوڑا کر پہنچاتا ہوں اگر انتظار میں ہوگا مسلمان میں۔ مسلمان ایسے نہیں تھے کہ اپنے بڑے سے ذرا پس پشت ہو کر پھر خیانت کرتے، حضرت عمر سے جو ہے وہ بھی ساتھ نیچے دوڑ پہ آ رہے ہیں، وہ اوپر اونٹنی دوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی کیا حال ہوا جنگ کا؟ وہ بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب بہت بڑی فتح اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو دی، حضرت عمر خوش ہو رہے ہیں ساتھ دوڑتے آ رہے ہیں، پھر فرماتے ہی آخی اخبرنی عن ذلک، اے بھائی اور بتائیے کس طرح جنگ ہوئی؟ اور وہ شخص اونٹنی دوڑاتے ہوئے کچھ باتیں جل جل بتلا رہا ہے، یہ دوڑتا آ رہا ہے، وہ اور پوچھتا حضرت وہی بتلائی کیا جنگ ہوئی، کیسی ہوئی، کون ہوئے، کتنے زخم ہوئے، کتنے شہید ہیں، وہ کتنے تھے، وہ کتنے، اور وہ بتلاتا جا رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ دوڑتے آ رہے ہیں، رکتے تو ہے نہیں، فرماتے ہی اور بتائی اور بتائی، اور تمہیں سے روایت میں خوشی سے رو بھی رہے ہیں اور بار بار پوچھتے اور سنا وہ سناتا جا رہا ہے دوڑتا آ رہا ہے، اور کہتا ہے بھائی صاحب مجھے حکم ہے کہ اونٹنی نہ روکو جب تک حضرت مسلمانوں کے امیر تک نہ پہنچی، اس لیے مجبور ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کے نیچے سے کوئی بات نہیں آپ سناتے جائیے میں دوڑتا جاؤں گا، وہ دوڑتے آ رہے ہیں کئی میل جنگل میں فاصلہ طے کیا، اس طرح بوٹ نہ تھے، اس طرح مضبوط چپل جوتے نہ تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں ہو، خاندار مہمان میں اور تپتی ہوئی ریت پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں مسلمانوں کے وہ امیر جس سے قیصر کسرا لڑ زبر اندام تھے، اور جب مدینہ کے قریب آئے تو اس نے آواز دی آل المدینہ بشرا لکم، اے مدینہ والے تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں مسلمانوں نے فتح کر لی، یہ اجمالی اطلاع تھی، وہ قاصد اعلان کر رہا ہے اور دوڑا رہا ہے اونٹنی کو وہاں مسجد تک، مسلمانوں کی مسجد تک پہنچنا ہے امیر المومنین عمر تک نہ، بس یہ کالی دوڑ ہے اور پاس پاس لوگ بھی نکل آئے اور یہ سنیا فتح ہوئی، تو وہ لوگ کہتے ہیں لوگ ہنی ان لکھا یا امیر المومنین، ہنی ان لکھا یا امیر المومنین، مسلمان مرد اور بچے آتے حضرت عمر سے وہ کہتے ہو جو دوڑتا آ رہا ہے امیر المومنین مبارک و مبارک، اس کا اعلان سن لیا نا اونٹنی والے، اونٹنی والے نے کہا اللہ میں نے بڑا ظلم کیا، جو گھنٹوں میرے ساتھ تپتی دھوپ پہ دوڑتے آ رہے تھے وہ مسلمان کے وہ امیر ہے، یہی ہے وہ، یہی مسلمانوں کے امیر تھے، اونٹنی سے اترے اور اس کو ہاتھ کو بوسا دینا چاہا، حضرت مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی ہے کہ پہلے آپ کے لیے اترا نہیں اور اطلاع نہ دی، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ فرماتے حضرت مت بھائی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل میں عام انسان ہوں، بس یہی چیز سنتی تھی جو آپ نے ہمیں سنا دی، یہی چیز سننی تھی جو آپ نے ہمیں سنا دی، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مسلمان کی دلوں میں آج کل اور خیالات ہیں تو نصرت کہاں سے آئے، رہتا ہے ان کے پاس تو رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم، رہتا مسلمانوں کا حال ہے، رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم، عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح، وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو، وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو، اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح، جو مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے خدا سے دور ہونے کی وجہ سے آج وہ حالت کیسی آ سکتی ہے، ایسے غمبار خلیفہ سربراہ اور ایسے مخلص فوجی اور ایسے مخلص مسلمان، اللہ کی مدد ہے اور نصرت ہے ان کے ساتھ شامل حال رہتی۔
ہم خدا سے دور ہوئے, نتیجہ وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے ہم خدا سے دور جا رہے ہیں. اللہ جل جلالہ نے بھی اپنی نصرت ہم سے چھین لی ہے. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں, اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس چیز کی کمی آئی ہے اس کمی کی تلافی کر لے اور
وہ بھولا ہوا سبق یاد کر لیں.
اس قسم مجالس اس زمانہ میں نہایت غنیمت ہے. ان مجالس کا حاصل یہی ہے کہ ہم وہ اخلاص سیکھ لیں, وہ اللہ وہ سبق سیکھ لیں کہ کس طرح اللہ جل جلالہ ہمارا ہوگا اور ہم کس طرح اللہ جل جلالہ کے ہوں گے, ہم کس طرح اللہ جل جلالہ کے ہوں گے. زمانہ خراب ہے, لوگ خدا سے دور جا رہے ہیں, لوگ خدا سے دور جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی غنیمت ہے اس قسم مجالس موجود ہے. الحمدللہ کہ ابھی قیامت کافی دور ہے, قیامت کی کافی علامتیں آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی غنیمت ہے کمی کے باوجود اس قسم مجالس جب تک موجود رہیں گی انشاءاللہ یہ دنیا باقی رہے گی, انشاءاللہ یہ دین اسلام باقی رہے گا.
ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر میں آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر میں آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیو سے گردن وفا شعاروں کی, جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی, کٹی ہے بستر میدان مگر جھکی تو نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. تو دنیا میں الجھی ہوئی ہے, دنیا کی رغبت کی وجہ سے. اللہ کو متقابر حتی مرتم المقابر, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. محمد بن واسع جو صاحب کرامت مشہور بزرگ گزرے ہیں, ان کے بارے میں خیال نور میں لکھا ہے, قیل له قیل له اوعظنی واوجدنی, حضرت کسی نے کہا رب مجھے نصیحت کیجیے مگر لمبی تقریر نہ ہو مختصر. بزرگوں کا مختصر کلام بھی سارے دین کے لیے جامع ہوتا ہے. اوعظنی واوجدنی, مختصر وعظ حضرت. محمد ابن واسع کا جواب سننے کا قابل ہے, فرماتے ہیں کن ملکن, میں فرشتہ بن جا, ویسے فرشتہ بن جا. قال کیف ذلک, قال کیف ذلک, قال انت بزود فی الدنیا تکن ملکن تطیر اینما شئتا. اس شخص نے عرض کیا, حضرت میں فرشتہ کیسے بن سکتا ہوں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میرے اختیار میں نہیں, میں انسان ہوں, طریقہ کیا ہے؟ عرض کیا, فرمایا دنیا میں زاہد بن جا, دنیا چھوڑ دینا, اس کے بعد آپ فرشتے کا مقام حاصل کر لیں گے, جہاں چاہے گھوم جائیں گے, جو چاہے وہی ہو جائے گا, ہاتھ اشارہ کرے تو وہی ہو جائے گا. فرشتے دنیا حاصل نہیں کرتے, یہی خصوصیت ہے ان کی, اس دنیا ہی نے سب چیزوں کو تباہ کر دیا. مقصد یہ ہے کہ فرشتہ تو کوئی نہیں بن سکتا, لیکن ایک شخص اس مقام پر آ جائے, زاہد بھی دنیا بن جائے, تو اس کا مقام فرشتوں میں بڑھ جاتا ہے. محمد ابن کرام ایک اور بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں, صاحب کرامات صوفی ہیں. اس سے کسی نے کہا, حضرت اوعظنی واوجدنی, حضرت نصیحت فرمائیے, لیکن مختصر نصیحت ہو, لمبی تقریر نہ ہو, لمبی تقریر نہ ہو, مختصر نصیحت ہو. عجیب تقریر ہے, پہلے آپ خود سوچیے کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے. اب بزرگ کا جواب سن لیجئے, فرماتے ہیں اجتہد فی رضا نفس, اجتہد فی رضا خالق کا,
بقدر ما تجتہد فی رضا نفس.
فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کم از کم اتنی کوشش کر جو اپنے نفس اور اپنی جان کو خوش رکھنے کے لیے کر سکے, یہ سب سے بڑھ کر کامیابی کا راہ.
یہ بات بڑی چھوٹی ہے مگر آپ اگر
غور کریں تو اس میں سارا دین آ جاتا ہے. لوگ اپنی ٹوپی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, قلم حاصل کرنے کے لیے, کپڑا حاصل کرنے کے لیے, کتاب حاصل کرنے کے لیے, مکان حاصل کرنے کے لیے, یہ سب اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے. اگر کم از کم اتنی بھی کوشش شروع ہو جائے اپنے خدا کی رضا مندی کے لیے تو دیکھیں انسان صاحب کرامت بن جائے گا. مگر اتنی کم ہے.
یعنی تو حضرت رات فرما رہے تھے کہ اس سلسلے کے لیے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کم از کم کوشش کرنی چاہیے. کوشش کے لیے وقت چاہیے. دیکھیے آپ جو بھی بناتے ہیں اس کے لیے وقت چاہیے. کوئی درد ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, کتنا بڑا قیمتی جواب ہے. فرماتے ہیں اجتہد فی رضا خالقک بقدر ما تجتہد فی رضا نفسک, کم از کم اتنی کوشش. اصل تو چاہیے کوشش اس سے بھی زیادہ ہو, اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن فرماتے کم از کم اتنی کوشش تو ہونی چاہیے جتنی کوشش انسان اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. مگر افسوس کی یہ کوشش آج کافی یہ کا عرش عشیر کا بلکہ نہایت کم ہے. اللہ جل جلالہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کوشش, اگر اتنی کوششیں ہوتی کہ تو سب جو ہے اولیاء اللہ ہوتے, بڑے بزرگ بن جاتے. نہایت مشکل کام ہے. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے اور وہ اخلاص نصیب فرمائے جو ہمارے قدیم مسلمانوں کو اللہ نے نصیب فرمایا. وہ محبت للہ حاصل ہو جائے, ان سے ہمارے سینے منور ہو جائے جن سے ہم اللہ جل جلالہ کی رضامندی حاصل کر سکے. اور ہمیں وہ محنت اللہ نصیب فرمائے, محنت نصیب فرمائے جن سے اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.